پھر فرمایا اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها، کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ کچھ بھی سن نہ پائیں؟ یاد رکھیے، کوئی بھی انسان زمین کا حقیقی مالک نہیں ہے، چاہے وہ رجسٹری ہوئی بھی ہو ہمارے نام پہ، پھر بھی ہم اصل مالک نہیں ہیں. ایک نہ ایک دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے اور کوئی اور ہمارا وارث ہوگا. آج جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ کل پہلے کسی اور کے پاس تھی اور کچھ عرصے کے بعد کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، اور پھر ایک دن سبھی چلے جائیں گے تو وارث صرف اللہ ہی ہوگا، اور اللہ کا یہ قانون نہیں بدلتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، یعنی پہلے جب چلے جاتے ہیں بعد میں وہ پراپرٹیز ان کے نام لگ جاتی ہیں، اس بات سے کوئی سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں کہ پھر یہ کبھی بھی نہ سمجھے اور وہ کچھ بھی سن نہ پائیں؟ اور یہ اس آیت کا سب سے خوفناک پہلو ہے کہ جب انسان ان واقعات سے، تاریخ سے سبق نہیں لیتا اور پھر بھی مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے. پھر اس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، وہ چیزوں کو دیکھتا لیکن ان سے کوئی سبق نہیں لیتا، اور جو چیز اس کو فائدہ دے سکتی ہے نہ وہ اس کو مانتا ہے نہ وہ اس کو سنتا ہے. اور یہ گناہوں کے روحانی اثرات ہوتے ہیں، مہر لگ جانا. تو اس لیے انسان کو اس زمین پر بہت احتیاط کے ساتھ رہنا ہے تاکہ انجام اچھا ہو. تلک القرى نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس وہ ایسے نہ تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یعنی قصوں کے بیان کرنے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی پکڑ تب آتی ہے جب انسان حق کو پہچان لینے کے باوجود اس کو نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے. رسول تو بینات لے کر آتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے جب لوگ حق کو بار بار ٹھکرا دیتے ہیں. اور مہر لگنا کوئی جبری عمل نہیں ہے، یہ ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ رسٹ آف سن ہوتی ہے، یعنی گناہوں کا زنگ ہوتا ہے. اس لیے سبق یہ نکلتا ہے کہ حق بات کو تسلیم کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جو صحیح بات ہو اس کو فوراً مان لینا چاہیے، ضد نہیں کرنا چاہیے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا. مہر لگنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے ان کی عہد شکنی اور فسق. کون سا عہد؟ جو بندوں نے اللہ سے کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور ویسے بھی قومیں اپنے نبی سے کہتی تھی اگر یہ عذاب تو ہم سے ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ ٹل جاتی دوبارہ پھر وہی وعدہ توڑ دیتے. تو جو انسان اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالتا ہے، جیسے کو منت مان کے، نظر مان کے، یا کسی اور چیز کا ارادہ کر کے، وہ کبھی بھی قابل بھروسہ نہیں رہتا، اور اس سے پھر نیکیوں کی توفیق بھی چھن جاتی ہے. اور یہ اکثر ہم لفاسقین آیا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہوتے ہیں، یعنی یہ قومیں اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل چکی ہوتی ہیں. تو وعدہ خلافی منافقت کی علامت ہے، وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے. لہذا انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. یہاں سے اب ایک طویل قصہ شروع ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا نشانیوں کے ساتھ، بس دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. یعنی جنہوں نے اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو نہیں مانا، اس واقعے سے پتا چلے گا کہ دیکھو پھر ان کا اینڈ کیسا ہوا، نتیجہ کیا نکلا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مادی اور روحانی طاقت دی تھی، معجزات اور دلائل دیے تھے، کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی. انہوں نے ایک حکمران کو دعوت دینی تھی، کیونکہ حکمران اگر درست ہو جائے تو سارا معاشرہ درست ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے ظلم کیا، یعنی حق کا انکار کیا. ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، کیونکہ فرعون اور اس کے درباریوں نے معجزات کو جادو قرار دیا، اپنی انا کی خاطر اسے تسلیم نہیں کیا، اور پھر کیا ہوا، اس قوم نے جو فساد کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اتنی ترقی یافتہ قوم کو جس کے پاس مادی طاقت بہت تھی، احرام مصر، دریائے نیل پر ان کی حکمرانی تھی، یہ سب کچھ ان کو اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکا. مصر کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں اور فرعون کی محفوظ لاش آج بھی اس آیت کی زندہ تفسیر ہے. اللہ نے اسے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں یہ نتیجہ بتا دیا گیا کہ مفسدین کا انجام کیا ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بادشاہت سے متاثر ہوئے بغیر اسے اس کے نام سے مخاطب کیا. فرعون جو مصر کا رب کہتا تھا اپنے آپ کو، اس کے سامنے رب العالمین کا تذکرہ کیا، کہ معمولی بات نہیں، بڑی جرات چاہیے اس کے لیے. یعنی میں اس ہستی کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جو صرف مصر کی نہیں تمام جہانوں، انسانوں، جنات، فرشتوں، ستاروں، کہکشاؤں سب کا رب ہے. اور یہ زبردست کرش تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ جس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، انہوں نے اپنی شخصیت کا تعارف نہیں کرایا بلکہ اپنے آپ کو رب کا نمائندہ کہا. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینت من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں، پس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام کے مشن کے دو بنیادی مقصد تھے، ایک اللہ کی طرف بلانا، توحید اور اس کی طرف سچی نسبت، اور دوسرا مظلوموں کو ظلم سے نجات دینا، اور وہ مظلوم تھے بنی اسرائیل. نبی کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں گھڑتا، اس لیے انہوں نے کہا میں اللہ پر صرف حق ہی کہوں گا، اور پھر صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا بلکہ دلائل دیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بادشاہت مجھے دے دو، بلکہ صرف یہ کہا کہ انسانوں پر ظلم بند کر دو اور انہیں آزاد کر دو. حق گوئی اور خدمت خلق لازم و ملزوم ہے. ایک سچا مومن جہاں اللہ کی توحید کا علم بلند کرتا ہے، وہاں انسانی حقوق اور آزادی کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہے. قال ان کنت جئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین. اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے سامنے لیا، اگر تو سچوں میں سے ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نشانی کا مطالبہ کیا، چیلنج کیا، اور فرعون اسے ایک مقابلے کے طور پہ دیکھ رہا تھا. وہ نشانی اس لیے طلب کر رہا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام نہ لا سکے تو ان کو جھوٹا ثابت کرے، اور اگر وہ کوئی نشانی دکھائیں تو اپنے جادوگروں کے ذریعے ان کو نیچا دکھا دیں. فرعون کا شک اور تکبر انتہا کو پہنچا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس مطالبے سے بالکل پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے بات کر رہے تھے. تو یہاں ہم دیکھتے کہ کس طرح انہوں نے فرعون کے جھوٹے روب اور دبدبے کو مٹی میں ملا دیا. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. بس اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اجدہ تھا، اور اس کے کمپیرزن میں آپ دیکھیے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. دو معجزے ہو گئے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا. بس اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اجدہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معجزہ پیش کیا جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا اپنے دفاع کے لیے، بس یہ ایک لاٹھی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہوئے اپنا کام کر رہے تھے. فرعون نے ان چیزوں کو جادو کہا، لیکن جادو تو صرف نظر کا دھوکا ہوتا، وہ چیز کی حقیقت تو نہیں بدل سکتا. لکڑی کا زندہ ہونا، اس سے اجدہ بن جانا، یہ عقل انسانی سے بالا تر ہے، لیکن قدرت الہی کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ ساری چیزیں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہیں. مثلا آگ جلاتی ہے تو اللہ نے اس کو جلانے کا حکم دیا ہے، وہ اس کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، اور یہی حال اور بہت سی چیزوں میں ہے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکا یک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا. تو پہلا معجزہ عصا کا اجدہ بننا جلال اور ہیبت کی علامت تھا، جبکہ یہ دوسرا معجزہ ید بیضا جمال اور نور کی علامت تھا. اور یہ معجزہ کچھ وہم نہیں تھا، سب لوگوں نے واضح طور پر اس کو دیکھا. اور اسے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ہدایت کی روشنی لائے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جادوگر ایسی کوئی چیز لانے سے قاصر تھے.
اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یقیناً یہ تو ایک خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ان کو پیغمبر نہیں مانتے بلکہ کیا کہتے جادوگر ہے اور بالکل جھوٹ. یہ ایک نفسیاتی وار ہوتا ہے کسی کی کردار کشی کرنا اور غلط بیانی کرنا. لوگ معجزے کو جادو کہہ کر اس کا روب ختم کرنا چاہتے تھے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو صرف ساحر نہیں کہا گیا ساحر علیم کہا گیا جاننے والا جادوگر. یعنی یہ شخص بڑا خطرناک ہے اس نے بڑے کمال کا فن سیکھ رکھا ہے لہذا اس سے ہوشیار رہنا چاہیے. اور یہ درباریوں کی ذہنی پستی کی علامت تھی کہ انہوں نے رب العالمین کے رسول کو ایک کرتب دکھانے والا قرار دیا. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو. مذہبی بحث کو سیاسی خطرے میں بدل دیا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اور وہ اس کو کوئی اور ہی رنگ دے رہے ہیں. اور یہاں ایک قوم پرستی کا نعرہ بھی نظر آتا ہے من ارضکم یہ زمین تمہاری ہے کلچر تمہارا ہے اقتدار تمہارا لیکن اب یہ سب کچھ اس بندے کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا ہے. اور فرعون کی بے بسی کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوئے درباریوں سے مشورہ مانگ رہا ہے. اور یہ اس کے روب کی پہلی شکست تھی کہ اسے اپنی بقا کے لیے مشیروں کی ضرورت پڑ گئی تو پھر وہ الہ تو نہیں تھا نا. قالوا انہوں نے کہا سرداروں نے ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیج دو وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے. اب یہ درباریوں کی ایک سیاسی تدبیر تھی اور انہوں نے معجزات کا اثر کم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا. فرعون نے اس مقابلے کو قومی وقار کا مسئلہ بنا لیا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ارسل فی المدائن حاشرین، قومی وقار اس طرح کے پوری قوم سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لاؤ، ماہر جادوگروں کو. اپنی مشینری اور وسائل کا سارا رخ کس کی طرف کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حالانکہ وہ تو ایک پر تھے. یہ اصل میں نا اس دور کی آپ یوں کہیں میڈیا وار تھی. فرعون چاہتا تھا کہ بڑے پیمانے پر ایک میلہ سجایا جائے جہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شکست دے کر اپنی خدائی کا روپ دوبارہ قائم کر سکے، کیونکہ ایک طرف وہ جادوگر ہاتھ سے نکل رہے تھے اور دوسری طرف اس کو اپنا مستقبل نظر نہیں آتا تھا. فرعون اندر سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ اس مقابلے کو ہر قیمت پہ جیتنا چاہتا تھا. وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام تو ہوگا. جادوگروں کا کام اپنے کام کی اجرت مانگنا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والا مومن وہ دنیا کے لیے نہیں نکلتا. یہاں فرق صرف نیت کا ہے. جادوگر اتنے ماہر تھے کہ انہیں اپنی فتح کا یقین تھا، اسی لیے انہوں نے یہ ڈیل کر لی. قال نعم وانکم لمن المقربین، اس نے کہا ہاں اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے. یعنی فرعون نے ان کو کوئی اور بڑا انعام دینے کی بجائے کیا کہا؟ میں تمہیں اپنی الیٹ کلاس میں شامل کر لوں گا، تم میرے حاشیہ بردار ہو جاؤ گے، قریب بیٹھا کرو گے. یعنی اپنے پاور اور پروٹوکول کا لالچ دیا. اور یہاں پر ایک ظالم اور مفاد پرست جادوگروں کے درمیان ایک ناپاک معاہدہ ہو رہا ہے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے، فرعون کا شاہی دربار اور ملک کے بہترین جادوگر وہاں ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا ایک پیغمبر اکیلا ایک عصا کے ساتھ. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نام سے پکارا اور انہیں اپنی مہارت پر بڑا ناز تھا. انہوں نے یہ جو آپشن موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ تم ڈالنا چاہتے ہو پہلے تو ڈالو، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بہت کمپیٹنٹ ہیں اور ہمیں اس مقابلے سے کوئی ڈر نہیں ہے. قال القو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو. فلما القو، پھر جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، تو جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور یہ اپنے زوم میں بہت بڑا جادو بنا کر لائے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اطمینان کے ساتھ کہا کہ تم پہل کر لو، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ عوام دیکھ لیں کہ انسانی فن کی آخری حد کیا ہوتی ہے. انہیں تو یقین تھا کہ یہ جادو ہے جو میرے پاس ہے وہ معجزہ ہے، اور معجزے کے آگے جادو تو ٹھہر ہی نہیں سکتا. اور وہ جو سحر لائے تھے، جادو لائے تو بہت بڑا تھا، پورا میدان جو تھا ان کی رسیوں لاٹھیوں سے مسحور ہو گیا، یعنی کہ ایک روب تاری ہو گیا تھا، اور یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی، سائیکولوجیکل وارفیئر تھا. لیکن انجام کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب اس نے لاٹھی پھینکی تو یکا یک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو یہ گھڑ لائے تھے. ایک لاٹھی نے سارے جادو کا کام تمام کر دیا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ دیکھنے میں تو لاٹھی ایک لکڑی کا ٹکڑا تھی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ ایسا ہتھیار بننے والی تھی جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. یعنی جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے. اجدہ نے صرف ان کو ڈرایا ہی نہیں، لاٹھی جو اجدا بنی تھی، بلکہ ان کا سارا سامان نگل بھی گئی، صفائی کر دیا، چٹ کر دیا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. بس یہ لوگ اسی جگہ مغلوب کر دیے گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے. حق کی خاصیت کیا ہے؟ حق کی خاصیت یہ ہے کہ وہ باطل پر غالب آتا ہے، اور پھر جب غالب آتا ہے تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اپنی ذات میں ایک دلیل بن جاتا ہے، ایک لمحے میں سارا باطل ختم ہو گیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت چاہے کتنی ہی پرشکو نظر آئے، سچ کی ایک چوٹ اسے زمین بوس کر دیتی ہے. عوام نے اپنی آنکھوں سے حق کا مشاہدہ کر لیا، فرعون کا اپنا لگایا ہوا میدان اس کی شکست کا باعث بن گیا. اور یہاں جب اس کو شکست ملی تو اب جادوگروں کا حال کیا ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ، اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ان کے دل اچانک تبدیل ہو گئے، ایسی ٹرانسفارمیشن ہوئی جو حق کے مشاہدے کے بعد تھی. یعنی یوں تھا جیسے کسی قوت نے انہیں زبردستی سجدے کی حالت میں ڈال دیا ہو، وہ سجدے کے بغیر رہ نہ سکے. سجدے میں جانے کا مطلب یہ کہ ہم نے پوری طرح مان لیا، سر تسلیم خم کر دیا، نیچے ڈال دیا. اور ان کا سجدہ کرنا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عمل جادو نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ جادو ہوتا تو جادوگر جو اپنے فن کے امام تھے اسے پہچان لیتے اور اس کا توڑ نکال لیتے، لیکن عصا کا کوئی توڑ ہی نہیں نکال سکا، تو وہ مان گئے کہ یہ جادو ہے ہی نہیں، یہ حق ہے، اور انہوں نے حق قبول کر لیا. اور چند لمحے پہلے یہی جادوگر جو فرعون سے مطالبے کر رہے تھے اجرت کے، اور اس نے کہا تھا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، اب ان کی نظر میں فرعون کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی، کیونکہ انہوں نے سچے معبود کو پا لیا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے، جو انسان اللہ کی سچی معرفت حاصل کر لیتا ہے نا، پھر وہ کسی اور چیز سے متاثر نہیں ہوتا، پھر وہ دنیا کی چکا چون سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی قوت ہوتی ہے اللہ کی محبت کی، اللہ پر ایمان اور توکل کی، کہ پھر انسان صرف اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے. تو فرعون کے سامنے رب العالمین کا اقرار، یعنی فرعون کو رب ماننے کے بجائے اللہ کو رب ماننا، یہ موت کو دعوت دینے والا جملہ تھا. لیکن ایمان جب دل میں اترتا ہے تو اللہ کے سوا سب کا خوف ختم ہو جاتا ہے، شرط یہ کہ وہ دل میں اترے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو فرعون کے مقرب بننے جا رہے تھے وہ ایمان لے آئے کس پر؟ اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یعنی فرعون اپنی سرکشی میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں. اگر جادوگر صرف رب العالمین کہتے تو فرعون چالاکی سے عوام کو دھوکہ دے دیتا کہ میں رب العالمین ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ رب جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. بہت اچھی طرح انہوں نے واضح کر دیا. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب تم جان لو گے. ہم دیکھیے کہ فرعون الزام تراشی پہ اتر آیا اور دھمکیاں دے رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ اس کا سارا جاہ و جلال خاک میں مل گیا ہے اور اس کے اپنے مہرے یہ جادوگر ہی بدل گئے ہیں، وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں، باغی ہو گئے ہیں، تو پھر اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ دھمکیاں دے. اور فرعون کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے ہو، یہ جرت کیسے کی؟ کیونکہ فرعون سمجھتا تھا کہ اسے لوگوں کے دلوں اور ضمیروں پر بھی حکومت کرنی ہے، ان کا ایمان بھی اس کے حکم کے تابع ہے. یعنی ظالم حکمران جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ سوچ اور عقیدے کی آزادی کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اور فرعون نے جادوگروں کو غدار اور سازشی قرار دیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں ان کی قدر و قیمت گھٹ جائے، ورنہ تو اس کی پوری قوم ہی مسلمان ہو جاتی نا، کیونکہ جادوگر مسلمان ہو گئے تو یہ سچے ہی ہیں. لہذا اس نے ان کو سخت سزائیں دینے کی دھمکی دے دی. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سم سے کٹوا دوں گا، پھر میں سب کو اکٹھے سولی پہ چڑھاؤں گا. سوچئے کیا سین ہو کہ جتنے بھی ہر شہر سے آئے ہوئے تھے جادوگر، ایک بڑا جمع غفیر تھا، تم سب کو اکٹھے میں سولی پہ چڑھا دوں گا، ہر طرف لاشیں لٹک رہی ہوں، تو آپ خود سوچئے کہ کیا منظر ہوگا، لوگوں کے اندر کتنی ہیبت اور خوف طاری ہوا ہوگا. اور یہ ایک طرح کی وحشیانہ سزا تھی، یعنی جب وہ دلیل کے میدان میں ناکام ہوا، معجزے کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، تو فرعون نے وحشیانہ سزا کا سہارا لیا تاکہ دوسروں کے دلوں میں بھی خوف پیدا ہو جائے. وہ لوگوں کو تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا تھا اور ان کو سر عام سولی دینا چاہتا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے جب باطل کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو وہ تشدد شروع کر دیتے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ چند لمحہ پہلے جو لوگ فرعون کے پجاری بنے ہوئے تھے وہ ایمان میں اتنے مضبوط ہو گئے کہ کیا کہنے لگے، قالوا انا الى ربنا منقلبون، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، تم ہمیں سولی لٹکا دو، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، جانا تو ہے ہی، ایسے چلے جائیں گے، شہید ہو کے چلے جائیں گے. یہ ہوتا ہے ایمان، جو انسان کو دنیا کی چکا چوند سے ہٹا کر اس کی نظر آخرت پہ کر دیتا ہے کہ اگر یہاں کچھ نہیں بھی ملا تو کیا فرق پڑتا ہے، آگے مل جائے گا. تو فرعون کی ہولناک دھمکی سن کر جادوگروں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، وہ نہیں ہٹے، اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ اب ان کی نظر میں فرعون کی طاقت کی، فرعون کی چیزوں کی کوئی بکت نہیں رہی تھی. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ سزا کا سن کر وہ کچھ ڈر جاتے اور کچھ کمپرومائز کرتے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. پہلے ان کا مطالبہ اجر اور عہدہ تھا، اب ان کی تمنا صرف رب کی رضا تھی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دنیا کے فائدوں کے لیے جیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تمنا اور کوشش ساری اس چیز میں ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، کون سے ایسے عمل کروں کہ میری آخرت اچھی ہو جائے. اور یہ ایک سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ تڑپ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے فائدے کو آخرت کے سودے پہ قربان کر لیتا ہے، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے. تو جادوگروں نے فرعون کو یہ پیغام دے دیا کہ تو صرف ہمارے جسموں کو نقصان دے سکتا ہے، ہمارے ایمان پہ تمہارا کوئی حق نہیں، اس کو تو نہیں نکال سکتا ہمارے اندر. کتنی بڑی بات ہے نا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو ایمان عزیز ہوتا ہے اس کو پھر کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، تک اپنی جان کی بھی نہیں ہوتی. اور پھر وہ دیکھیں کتنی جرات سے آگے بات کرتے ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور تم ہم سے محض اس بات پر انتقام لے رہے ہو کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں. یعنی سچائی کو تسلیم کرنا وہاں ایک جرم بن گیا تھا. جادوگروں نے فرعون کو آئینہ دکھایا کہ ہمارا کوئی قصور تو بتائیے کہ ہم نے کوئی سازش کی ہو یا بغاوت کی ہو، ہمارا بس ایک ہی جرم ہے کہ ہم نے سچائی کو پہچان کر اس کو مان لیا ہے. اور پھر وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اب ہم پر صبر انڈیل دے. یعنی کہا ہمیں کچھ صبر دے دے، بلکہ کہا صبر انڈیل دے. انہیں پتا تھا کہ فرعون کی سزا اور فرعون کا مزاج کیا ہے، تو انہوں نے ایسی ہمت مانگی کہ اللہ ہمیں اتنا صبر دے کہ جو ہمیں پورے کا پورا ڈھانک لے اور ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں. کیونکہ ایسے مشکل وقت میں صبر کی بہت ضرورت ہوتی ہے. انسان اگر بے صبرہ ہو جائے تو اس کا دل مضبوط نہیں رہتا، اس پہ گھبراہٹ اور بے چینی طاری ہو جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے وتوفنا مسلمین کہہ کر انہوں نے ایمان پر سلامتی کی دعا مانگی، جو ہم میں سے ہر ایک کو مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اطاعت کی حالت میں آئے. اور یہ مصیبت کے وقت صبر اور ثابت قدمی کی دعا ہے.
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي وان ما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا توفنا مسلمين
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جو کسی بھی بادشاہ یا کسی بھی بڑے کے جو حواری ہوتے ہیں یا اس کی کیبنٹ ہوتی ہے یا اس کے وزیر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اس کو بھڑکا دیتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کا وزیر مددگار مشورہ دینے والا کوئی سمجھدار عقل مند ہونا چاہیے جو خیر خواہ ہو اب یہاں پر انہوں نے مذہبی اور سیاسی اشتعال انگیزی کا سہارا لیا اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو یوں کھلی چھٹی ملی رہی تو عوام فرعون کی بندگی چھوڑ کر اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے یعنی فرعون کی غیرت کو للکارا یہ لوگ فساد پھیلائیں گے لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک تجھے بھی اور تیرے الہوں کو بھی چھوڑ دیں گے یعنی فرعون خود کو سب سے بڑا رب سمجھتا تھا لیکن اسے کوئی چھوٹے بت بھی بنا رکھے تھے تاکہ عوام کو الجھائے رکھے تو اس کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہارا پورا سسٹم ہی داؤ پہ آ گیا ہے اور اب کیا کرنا چاہیے قال فرعون کا جواب اب دیکھیں اس نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم ان کے بیٹوں کو ہم قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے وانا فوقهم قاهرون اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں یعنی جب معجزے کے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو دوبارہ معصوم بچوں کے قتل عام جیسے بزدلانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آئے مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے وہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں تو باطل کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے شکست تسلیم نہیں کرتا ایک حربہ ناکام ہو تو دوسرا ظالمانہ حربہ پھر تیسرا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر کے میرا مستقبل محفوظ ہو جائے گا حالانکہ یہ اس کی خوش فہمی تھی یا غلط فہمی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کیا جب یہ دھمکی ملی قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یعنی وہ دھمکیاں سن کے سمجھایا قوم کو اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو صبر کی تلقین کی بے شک زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے آزمائش کی گھڑی میں کامیابی کا الہی نسخہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے خوب مدد مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ صبر سے کام لے صبر شرط ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، کیونکہ فرعون دعویٰ کرتا تھا یہ سب کچھ میری ملکیت ہے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سچ ثابت ہوئی کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو زمین کا وارث بنا دیا، اور کامیابی تقویٰ کے ساتھ ہے. اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں ایک اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صبر اختیار کرنا چاہیے اور تقویٰ سے کام لینا چاہیے. حکومتیں ہوں، اقتدار ہوں، ان سب کا بھی اصل مالک اللہ ہے، وہ انہیں کسی کے بھی جاگیر نہیں رہنے دیتا. اور موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرنے کی تلقین کی ہے یہاں، کیونکہ سختی کے وقت اللہ ہی پر توکل کرنا فائدہ دیتا ہے. اپنی طاقت اور صبر پر انحصار کرنے سے زیادہ دعا فائدہ دیتی ہے. وہ چیزیں بھی ہیں لیکن اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، چاہے اپنی زبان میں چاہے کوئی مسنون ذکر کے ساتھ. قالوا اودینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی. اس نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اب بنی اسرائیل بڑے بے چین ہو گئے یہ دھمکی سن کے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعا، صبر، تقویٰ کی تلقین بھی کی اور پھر حکیمانہ جواب بھی دیا، اور وہ کیا تھا کہ امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، جو بظاہر آثار نظر نہیں آ رہے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بڑی امید تھی، اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا. لیکن جب تمہارے پاس جانشینی آ جائے گی پھر وہ دیکھے گا کہ تم کرتے کیا ہو، دنیا کی نعمتیں پا کر تم کرتے کیا ہو، دشمن کو بھی ختم کر دیں گے، مصائب بھی حل ہو جائیں گے، تمہیں زمین کی وراثت بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے گا، لیکن پھر دیکھا جائے گا تم کیا کرتے ہو. یعنی ایک یہ امتحان ہے اور ایک نعمتیں پا کر امتحان شروع ہوگا تمہارا. اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک سچا لیڈر جو ہوتا ہے وہ مشکل وقت میں قوم کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی رحمت کی طرف لاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آزمائش کے بعد کامیابی یقینی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہی انسان کا اسے اگلے درجوں پہ لے جانے کے لیے ہے.
وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.